مورخہ 22 دسمبر 2003 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام نئی کراچی گودرا کالونی مسجد اقصا کراچی میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے نکاح. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. میرے محترم بھائی اور دوستو, اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزاد پیدا کیا ہے, لیکن اس کی ایک مشکل یہ ہے کہ یہ جانتا نہیں کہ اپنی اس آزادی کو کیسے استعمال کرے, کہ خود بھی چین سے زندگی گزار سکے اور دوسرے بھی آرام اور سکون سے رہ سکے. انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ اپنا علم اپنے ساتھ لے کے پیدا ہوتی ہیں. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا, ہر مخلوق اپنا علم اپنے ساتھ لے کے پیدا ہوتی. پیدائشی طور پر انہیں اپنی ضروریات کا پورا کرنا اور موقع موقع پر جو ان کی ضروریات ان کو پیش آتی ہیں, ان کا علم ان کے اندر سے نکلتا ابلتا ہے. مرغی کا انڈا بچے سے, اس میں بچہ جب نکلتا ہے 21 روز کے بعد, تو وہ انڈے سے باہر آتے ہی دانہ چگنے لگ جاتا ہے. ہمارا بچہ 21 مہینے کا بھی ہو جائے تو اس کو کھلانا پڑتا ہے. اور یہ آج نکلا, 5 منٹ ہوئے اس کو باہر آئے ہوئے, نہ اس نے ماں سے پوچھا مجھے کھانے کا طریقہ بتاؤ, نہ یہ پوچھا کہ میں نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, مضر کیا ہے مفید کیا ہے, میری غذا کیا ہے. نکلا, تھوڑی سی طاقت آئی, خود بخود اس نے دانا چگنا شروع کر دیا. بھینس کا بچہ پیدا ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد خود اٹھ کر ماں کے تھنوں کی طرف چلا جاتا, کوئی اس کو لے جاتا نہیں, خود چلا جاتا. انسان کے بچے کو مائیں چھاتی سے لگا لگا کے بڑی مشکل سے اس کو دودھ پلانے کا عادی بناتی ہیں, وہ پیتا ہی نہیں, بڑی مشکل سے اس کو اس پہ لایا جاتا ہے. لیکن بھینس, جو مثل مشہور ہے بھینس کے آگے بین بچانا, اپنی ناسمجھی کی وجہ سے مشہور ہے, اس کا بچہ فوراً تھنوں کی طرف جاتا ہے. تو یہ میں صرف آپ کو مثالیں دے رہا ہوں یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ ہر مخلوق اپنا علم لے کے پیدا ہوتی ہے, انسان جاہل پیدا ہوتا ہے, اسے پتہ نہیں مجھے کرنا کیا ہے. اس کو باہر سے علم ضرورت, باہر سے اس کو علم چاہیے, اندر میں اس کے وہ علم نہیں ہے. یہ علم اس کو خارج سے ملتا ہے, اس علم کا نام وحی ہے, اس علم کا نام قرآن ہے. وہ طریقہ زندگی جس پر چل کر یہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے, اس کا نام اللہ تعالیٰ نے اسلام رکھا ہے. کیوں اس کو چھوڑ دوں؟ بچہ اپنے گھر سے آج نکلا ہے, بلی پہ نظر پڑتے ہی بھاگ کے واپس آ گیا, نہ اس کو کسی نے بتایا کہ بلی تیری دشمن, نہ ابا نے نہ اما نے, پہلی نظر پہ بھاگ کے واپس. یہ علم کہاں سے سیکھا اس؟ مکڑی جالا بناتی ہے, وہ سویٹر بنتی ہے, وہ پوری ٹیکسٹائل مل ہے, وہ ٹیکسٹائل انجینئر ہے, ٹیکسٹائل والوں کو دھاگا خریدنا پڑتا ہے. ہم سے کپاس خریدتے ہیں, ہم کپاس کے کاشتکار ہیں, ہم کپاس کاشت کرتے ہیں, آگے ہم سے جننگ والے لیتے ہیں, پھر ان سے ملوں والے لیتے ہیں, پھر وہ دھاگا بنتا ہے, پھر وہ بنانے کے لیے بڑے ماہر انجینئر ہیں, بڑے لوگ ہیں پڑھے ہوئے. مکڑی اپنے اندر سے ہی وہ کپاس نکالتی ہے، اندر سے ہی مادہ نکالتی ہے، اندر سے ہی وہ جالہ بنتی ہے، اندھیرے میں بنتی ہے، ادھر تو لائٹیں، مشینیں، انسان کھڑے ہوئے، پھر بھی ہر مشین پہ دھاگے ٹوٹ رہے اور وہ ضائع ہو رہا ہے مال. لیکن بالکل رات تاریک ہوتی ہے، ہمارے ٹوائلٹ میں کہیں گھر کے کونے میں مکڑی جالہ بنتی ہے، لائٹیں بند ہیں، رات کا گھپ اندھیرا ہے، لیکن اس اندھیرے میں وہ اپنا سارا تانا بانا بنتی ہے، سارا جال بنتی ہے سویٹر کی طرح، اور اس میں وہ اتنی مضبوطی سے کام کرتی ہے کہ مکڑی کے جال میں جو ایک تار چلتا ہے، اس تار کی موٹائی کے برابر اگر لوہے کی سلاخ بنائی جائے باریک سی اسی کے برابر، تو اس لوہے کی سلاخ سے یہ مکڑی کا بنایا ہوا جو دھاگا ہے وہ 1000 گنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے. 10 گنا نہیں، 100 گنا نہیں، 1000 گنا زیادہ وہ اس سے مضبوط ہوتا ہے. تو ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، رب وہ رب ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، اسے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے، انسان کو نہیں سکھاتا اس طرح، اس کو سیکھنا پڑتا ہے. انسان کبھی خود کفیل نہیں ہو سکتا، باقی ساری مخلوق خود کفیل ہے. ہم جس کے پاس پیسہ آ جائے ہم کہتے ہیں یہ خود کفیل ہو گیا، تو کیا اس نے اپنا گھر خود بنایا ہے؟ یہ کرتا میں نے خود سیا ہے، کپڑا میں نے بنایا ہے، میں نے کپڑا کہیں سے خریدا، سلوایا کہیں سے، خریدا کہیں سے، کپڑے والوں نے آگے کہیں سے خریدا. تو انسان کبھی خود کفیل نہیں ہو سکتا، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ خوشحال ہو سکتا ہے. پیسے آ گئے، ہاں بھائی گھر بنانا ہے، مستری بلاؤ، کپڑے سلوانے ہیں، درزی بلاؤ، کھانا پکانا ہے، باورچی بلاؤ، لیکن خود تو سارے کام نہیں کرتا. جو کسی کا محتاج نہ ہو وہ ہوتا ہے خود کفیل. تو ان دنیا میں سب سے زیادہ محتاج تو انسان ہے، یہ تو کبھی بھی خود کفیل نہیں ہو سکتا. خود کفیل کوے ہیں، چوہے ہیں، بلے ہیں، کتے ہیں، عقاب ہے، گد ہے، مچھر ہے، مکھی ہے، پروانہ ہے، پتنگا ہے، خود کفیل. جگنو کو کوئی بلب نہیں جلانا پڑتا، اس کے اپنے اندر ہی جنریٹر لگا ہوا ہے، اس کو اندھیرے میں روشنی چاہیے وہ جل پڑتا ہے، دن میں بجھ جاتا ہے رات کو جل پڑتا ہے. تو ہم تو بتیاں واپڑا سے لیتے ہیں، لائٹیں واپڑا سے لیتے ہیں، دن میں خود بجھاتے ہیں رات کو خود جلاتے ہیں، اس کی دن میں اللہ بجھاتا ہے رات کو جلا دیتا ہے. تو انسان اپنی ضرورتوں کو کیسے پورا کرے، اس کے لیے ایک طریقہ عقل کا ہے، جو سمجھ میں آئے ویسے کر لو. ایک طریقہ اللہ کا بتایا ہوا ہے، اس طریقے کا نام ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں صرف ایک دین ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، اور اس کا نام اسلام ہے. اور وہ کامل مکمل اس طرح ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، کامل کر دیا. اور حدیث میں آ گیا اختم بکتابہم الکتب وبدینہم الادیان وبشریعتہم الشرائع، ہم نے ان کی کتاب پہ کتابیں ختم کر دیں، ان کے دین پہ دین ختم کر دیے، ان کی شریعت پر ساری شریعتوں کو پورا کر دی. تو کامل اکمل طریقہ ضرورتوں کے پورا کرنے کا اللہ نے ہمیں دیا، وہ اسلام ہے، جو قرآن کی شکل میں اور سیرت نبوی کی شکل میں آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہے. تو اس میں عقل سے ہٹا کر وحی کے تابع کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، جس میں ایک نسل کا بڑھنا اور جوان ہونے پر شادی کا کرنا، یہ بھی انسانی ایک ضرورت ہے. روٹی کھانا، پانی پینا، مکان بنانا، سواریاں، یہ انسانی ضرورت ہے. نکاح بھی ایک ضرورت. تو اس کے لیے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں حکم دیا فنکحو نکاح کرو، زنا نہ کرو، لا تقربوا الزنا زنا کے قریب نہ جانا، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے، بہت بدبختی کا کام ہے۔ جس ملک میں، جس شہر میں، جس گاؤں میں موسیقی پھیل جائے، وہاں زنا بھی خود بخود پھیل جاتا ہے۔ موسیقی اور زنا میں آپس میں ایسا ہی جوڑ ہے جیسے سورج اور روشنی میں جوڑ ہے۔ سورج نکلتا ہے، روشنی آ جاتی۔ جس نسل میں موسیقی پھیل جائے اس نسل میں زنا بھی آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے کہا ولا تقرب الفواحش، فواحش کے قریب نہ جاؤ، وہاں کہا لا تقرب الزنا زنا سے قریب نہ جاؤ، انہ کان فاحشا بہت بے حیا چیز ہے۔ یہاں کہا فواحش کے قریب نہ جاؤ، فواحش سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ عمل جو زنا کی طرف لے جائے، بے پردگی زنا تک پہنچاتی ہے، مرد عورت کا آزاد اختلاط، مرد و عورتوں کا مل بیٹھنا، یہ زنا کی طرف لے جاتا ہے۔ موسیقی زنا کی طرف لے جاتی، حرام رزق بھی انسان کے اندر گندے جذبے پیدا کرتا ہے، بے حیائی کے جذبے پیدا کرتا ہے، اس سے بھی یہ غلط جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہر وہ عمل جو زنا کی طرف لے جانے والا ہو، فواحش سے وہ مراد۔ تو بے پردگی، نظروں کی آوارگی، موسیقی، ناچ گانے کی محفلیں، آج کا ٹی وی، آج کا کیبل، یہ سب کچھ زنا کے لیے منڈیاں ہیں۔ جہاں یہ چیزیں چلیں گی وہاں اگلا گناہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا، اور یہ اتنا سنگین جرم ہے، اس کی سزا سنگسار کرنا رکھی، سنگسار کر پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ دین رحمت، دین رحمت، لیکن کہا پتھر، جو شادی شدہ زنا کرے پتھر مار مار کے اسے ہلاک کر دیا جائے، غیر شادی شدہ کرے 100 کوڑے مارو، کتنے کوڑے کھا کے مر جاتے ہیں، 100 کوڑے کٹھے مارنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سے ہٹا کر نکاح کا حکم دیا، نکاح کرو، زنا نہ کرو، نسل خراب ہو جاتی، نسلیں برباد ہو جاتی، اخلاق برباد ہو جاتے، زندگیاں تلخ ہو جاتی، خاندانی نظام ٹوٹ کے رہ جاتا ہے، بکھر کے رہ جاتا ہے۔ جیسے یورپ میں خاندانی نظام بکھر گیا، 1792 میں انگلستان میں لندن میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا میری وال سٹون کرافٹ، اس نے ایک کتاب لکھی آزادی نسواں، عورتوں کو آزادی دی جائے، عورتیں کیوں کمرے میں پابند ہوں، کیوں چار دیواری میں پابند ہوں، یہ باہر آئیں، مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں، ان کو پوری آزادی دو۔ اس سے پہلے یورپ میں بھی کوئی تصور نہیں تھا عورت کا بے پرد ہو کر باہر آ جانا، وہاں کی تہذیب بھی حیا پر مشتمل تھی، چاہے کفر تھا۔ پیچھے سے شیطان نے اس کو بھڑکایا، ادھر انگریز کا راج ساری دنیا میں تھا، 18ویں صدی عروج تھا، یورپ میں خاص طور پر انگلینڈ کا ساری دنیا میں سورج غروب نہیں ہوتا، تو کچھ شیطان کی طاقت، پیچھے حکومت کی طاقت، پیچھے نفس کی طاقت، مردوں کو بھی اس میں زیادہ شہوتیں پوری ہونی تھیں، عورتوں کی بھی اس کو ہوا لگی، تو وہ بڑھتے 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 وہ چنگاری ایسی آگ بنی ہے کہ اب ان کا سارا نظام ٹوٹ پھوٹ گیا ہے۔ اب سن 2000 میں ایک سروے کیا گیا، اسی انگلینڈ کا سروے کیا گیا جہاں سے یہ 1792 میں تحریک چلی تھی عورتوں کو آزادی دی جائے، تو 2000 میں ایک سروے کیا گیا، عورتوں سے پوچھا گیا تم واپس گھر جانا چاہتی ہو یا کام کرنا چاہتی، اسی طرح آزاد رہنا چاہتی، تو 98% عورتوں نے یہ کہا ہم گھر واپس لوٹنا چاہتی ہیں لیکن ہمیں خامد نہیں ملتے، ماں باپ نہیں ملتے۔ اس آزادی کی قیمت عورت کو یہ دینی پڑی کہ اس کا ماں کا روپ ختم ہو گیا، بیٹی کا روپ ختم ہو گیا، بہن کا روپ ختم ہو گیا، دادی نانی تو اس سے اگلی چیزیں، خالہ پھوپھی کا روپ ختم ہو گیا، حتیٰ کہ بیوی کا روپ بھی ختم ہو گیا، وہ صرف گرل فرینڈ ہے بس. اور ادھر مرد کے ساتھ، مردوں کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کے بھی بیٹے کا روپ ختم، باپ کی شکل ختم، بھائی کی شکل ختم، ماموں چچا کی شکل ختم، دادا تایا کی شکل ختم، خاوند کی شکل ختم، وہ بوائے فرینڈ ہے، وہ بوائے فرینڈ ہے، یہ گرل فرینڈ ہے. جب تک ان کا دل لگا رہے گا یہ ایک دوسرے کی تسکین کا سبب بنتے رہیں گے. کسی ایک کا بھی جب جی بھر جائے گا تو اس کو ایسے اٹھا کے پھینک دے گا جیسے ٹیشو پیپر کو استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے. یہ وہاں کی کرب ناک زندگی ہے اس وقت. ایک جماعت ایڈمبرا میں مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئی، چند لڑکیاں آ گئیں، تو ایک لڑکی نے نماز پڑھانے والے سے پوچھا آپ کو انگلش آتی؟ اس نے کہا آتی ہے. کہ یہ کیا کیا ہے؟ کہا ہم نے اپنی عبادت کی. اس لڑکی نے کہا آج تو اتوار نہیں ہے. اس نے کہا ہم دن میں 5 دفعہ اللہ کی عبادت کرتے. وہ کہنے لگے یہ تو بہت زیادہ ہے. پھر اس نے اس کو بات سمجھائی، کہنے لگے اچھا ٹھیک. تو اس نے ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھایا، ہاتھ آگے بڑھایا، تو اس نوجوان نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، یہ ہاتھ میں آپ کو نہیں لگا سکتا. اس نے کہا کیوں؟ کہ یہ ہاتھ صرف میری بیوی کو چھو سکتا ہے، یہ اس کی امانت ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں چھو سکتا. تو اس لڑکی کی چیخ نکلی، چیخ، اور روتی ہوئی زمین پہ گر گئی. وہ کہنے لگی وہ کتنی خوش قسمت ہے عورت جس کا تو خاوند ہے، کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے. تو اس آزادی کی قیمت یہ ہے. اور مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ ہماری جو نسل ہے، چونکہ یہ کیبل کے آگے بیٹھتے ہیں، ڈش کے آگے بیٹھتے ہیں، اگر اپنی ہم نے نسل کو نہ سنبھالا تو کہیں وہ آوارگیاں یہاں بھی کھل کے باہر نہ آ جائیں. اور کافر کو تو اللہ ڈھیل دیتا ہے، مسلمان کو زیادہ ڈھیل نہیں دیتا دنیا میں. اس کی مثال یوں ہی سمجھیں جیسے گلی میں کوئی بچہ شرارت کرے ہم کوئی نوٹس نہیں لیتے، اپنا بچہ شرارت کرے ہم فوراً اس کو تنبیہ بھی کرتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں. مسلمان کے لیے اللہ کا قانون ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم تمہیں عذاب دیں گے نقد دنیا میں، چھوٹا بڑا نہیں، تاکہ تم توبہ کرو. اور کافر کے لیے قانون ہے ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا، ان کو چھوڑ دو، ناچنے دو، کودنے دو. کب تک؟ حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، اس دن تک جس دن تک کا ان سے وعدہ ہے مر کے میرے پاس آئیں گے اگلا پچھلا برابر ہو جائے گا. تو میرے آپ اکثر نوجوان بیٹھے ہو میرے عزیزو، باطل کی چال سمجھو، وہ ہمیں آوارہ کرنا چاہتا ہے، ہمیں باہر لانا، ہماری بچیوں کو باہر لانا چاہتا ہے، نوجوانوں کے ہاتھ میں گٹار پکڑانا چاہتا ہے کہ ان میں بھی وہ کلچر فروغ پا جائے. کہ جب یہ زنا عام ہو جائے گا، کثر تو پہلے بھی کوئی نہیں رہی، لیکن جب ایسے کھل کے ہو جائے گا تو پھر یہ اللہ کے غضب اور عذاب کا شکار ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بالمقابل ہمیں پاکیزہ طریقہ عطا فرمایا، ہمیں نکاح فن کہو، نکاح کرو. اور اللہ نے ہمیں خوبصورت معاشرت عطا فرمایا. وہاں کی عورت اتنی مظلوم ہے کہ اس کو 11 برس کی عمر میں اپنا ساتھی تلاش کرنے کی فکر چلتی ہے، اور 40 برس اس کے گزر جاتے ہیں اس کو ساتھی کوئی نہیں ملتا. اور یہاں بچی ماں کی گود میں پرورش پاتی ہے، باپ کے زیر تربیت ہوتی ہے، بھائیوں کی حفاظت میں ہوتی ہے، پھر اس کو اتنے مجمع میں با عزت طریقے کے ساتھ، بڑے باوقار طریقے کے ساتھ کسی شریف نوجوان کے ساتھ باندھا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ مہر رکھا جاتا ہے. یہ مہر کس لیے ہے؟ یہ کوئی قیمت ہے کسی بیٹی کی؟ یہ لکھا ہوا تھا 14,000 روپے. یہ اگر 14 ارب روپے بھی کر دیے جائیں تو کسی کی بیٹی کی قیمت بن سکتا؟ 14 خرب روپے بھی اگر کر دیے جائیں تو بیٹیوں کی کوئی قیمت لگا نہیں سکتا؟ 7 زمین آسمان سونا بن جائیں تو بھی یہ قیمت نہیں بنتے، خون کے رشتوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. تو یہ جو پھر مہر رکھا جاتا ہے یہ کس لیے ہے؟ اس کے بغیر نکاح ہو نہیں سکتا، نکاح زنا بن جاتا ہے. یہ اصل میں ایک علامت ہے، ایک علامتی چیز ہے کہ آج جو تم اس بچی کو پیسہ دے رہے ہو، جب تک یہ نکاح کا رشتہ باقی ہے تمہیں اس پر خرچ کرنا ہوگا، اس کا بوجھ تم نے اٹھانا ہوگا۔ یہ ایک علامتی چیز ہے، نہ کہ اس کی قیمت بن رہی ہے، اس کی علامت ہے کہ یہ لڑکی بازار نہیں جائے گی، کام نہیں کرے گی، نوکری نہیں کرے گی، یہ تیرے بچوں کی تربیت کرے گی، اگر اللہ نے اولاد دی تیرے ذمہ ہے اس کو ساری زندگی کما کے لا کے کھلانا۔ پھر اللہ نے اس پہ اجر ایسا رکھ دیا کہ من امسا کالنم بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو صبح سے شام تک بچوں کو حلال کمانے میں تھکتا ہے اور اس تھکن کے ساتھ شام کو گھر لوٹ کے آتا ہے تو اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک کوئی اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے شادی نہیں کی، بڑے پیر تھے، ان کے مرید بھی تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو خواب میں کسی کو ملے، کہنے کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میری بخشش ہو گئی۔ لیکن ایک شادی شدہ مسلمان اپنے بیوی بچوں کو کما کر کھلانے میں جو پریشانیاں دیکھتا ہے، ان پریشانیوں پہ جو اللہ نے جنت بنائی ہے، اس جنت کی مجھے ہوا بھی نہیں لگی۔ اس واقعے کی تائید ہوتی حدیث پاک، یہ واقعہ تو کچا پکا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ واقعہ خواب ہے، لیکن حدیث میں آپ کو صحیح سنا رہا ہوں۔ اب نے فرمایا ان فی الجنت لدرجتن، جنت میں ایک بہت عالی شان درجہ ہے، لا ینالها الا ثلاث، اس میں صرف تین قسم کے لوگ جا سکتے ہیں، چوتھا نہیں جا سکتے، صرف تین قسم کے۔ جنت الفردوس میں ایک عالی مقام ہے جو صرف تین آدمیوں کے لیے، تین قسم، الامام العادل، عادل حکمران، عادل بادشاہ، عادل قاضی، وہ اس میں جائے۔ دوسرا ذو رحم وصول، جو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، جو ماں باپ کی خدمت کرے، ان کی دعائیں لے، جو چاچا چاچی، خالہ خالو، پھوپا پھوپھی، ماموں ممانی، جو خون کے جو رشتے ہیں، رحم کے ماں باپ اور ماں باپ کی طرف سے جو رشتے بنتے ہیں، جو ان سے اچھا سلوک کرتا رہے، یک طرفہ وہ کرے نہ کریں یہ کرتا رہے، یک طرفہ وہ نہیں کر رہا یہ پھر بھی کر رہا ہے، یہ بھی اسی مقام پر پہنچے گا۔ ذو عیال صبور، اللہ نے ایک شخص کو اولاد دی پر رزق تھوڑا دیا، اولاد زیادہ رزق تھوڑا، اب وہ حرام نہیں کماتا، جھوٹ نہیں بولتا، ڈنڈی نہیں مارتا، رشوت نہیں لیتا، خیانت نہیں کرتا، بلکہ اسی حلال میں روکی سوکھی خود بھی کھاتا ہے، ان کو بھی کھلاتا ہے، صبر کرتا ہے، جو اس طرح کر کے زندگی گزار گیا وہ بھی اسی درجے میں جا کے پہنچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھائیو پاکیزہ شریعت عطا فرمائی، ہمیں نکاح کا حکم دیا، خود ہمارے نبی نے نکاح کیے، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی، صحابہ کے نکاح خود کیے، ان کے ولیموں میں شریک ہوئے، اپنے ولیمے میں ان کو بلایا، تو ہمیں ایک زندگی کا نمونہ ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو شادی ہی نہیں کی، تو ان کی امت کے سامنے نبی کی طرف سے نمونہ ہی کوئی نہیں تھا کہ بھائی کیا کرنا ہے، شادی نہیں کی تو اولاد بھی کوئی نہیں تھی، تو اولاد کی شادیاں کیسے کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی شادیاں بھی کروائیں، اولاد بھی ہوئی۔ آپ کی شادیوں میں ایک عجیب بات نظر آتی ہے، ساری جوانی تو آپ نے گزار دی حضرت خدیجہ کے ساتھ، جو آپ سے 15 برس بڑی خاتون تھی، اور دو نکاح پہلے ہو چکے تھے، ہر نکاح سے اولاد تھی، ایک سے بیٹی تھی، ایک سے بیٹا تھا۔ ہند ابن ابی حالہ بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ صاف الرسول کہلاتے ہیں، اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کرنے میں سارا علم ہند ابن ابی حالہ سے نکلتا ہے۔ یہ ابو حالہ حضرت خدیجہ کے پہلے خاوند ہیں، ان کے یہ بیٹے ہیں، یہ اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کرنے میں بڑے مشہور ہیں۔ تو 40 برس کی خاتون ہیں اور یہ 25 سال کے ہیں، ایسے حسین ہیں کہ اللہ نے ایسا حسین بنایا ہی کوئی نہیں، احسن من قلم ترقت عینی، ان جیسا حسین ہے ہی کوئی نہیں، آپ کے بارے میں ایسا ظاہر الوضاء، صاف ستھرے، ابلج الوجہ، چمکتا چہرہ، یتلال وجہہ تلال القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا، واسع الجبین، پیشانی بڑی کھلی کشادہ، رجل الشعر، بال گنگریالے، عظیم الحامہ، سر آپ کا بڑا، ازج الحواجب، ابرو آپ کے بڑے خوبصورت، گول بھویں، احدب الاشفار پلکیں بڑی لمبی فی عینیہ دعج آنکھیں بڑی موٹی اور کالی سیاہ فی اشفارہ وطف اور ان کی پلکیں اوپر سایہ کے ہوئے دراز فی صوتہ سحل آپ کی آواز میں کشش ایک جادو ایک سحر ایک نغمہ ایک روب بھی تھا مختلف چیزیں ملی ہوئی تھیں محبت بھی تھی کشش بھی تھی لطافت بھی تھی جمال بھی تھا جلال بھی تھا جو سنتا تھا دیوانہ ہو جاتا تھا فی عنقہ سطع گردن آپ کی لمبی فی لحیتہ کفافہ داڑھی مبارک آپ کی گھنی اکثر من المشذب و اطول من المربوع نہ لمبے نہ چھوٹے لیکن ایک معجزہ تھا لمبے سے لمبے قد والا آدمی بھی ہمارے نبی کے پاس کھڑا ہوتا تو ہمارے نبی کا قد بڑا ہو جاتا دوسرا چھوٹا نظر آتا تھا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہمارے نبی کسی کے پاس کھڑے ہو کے چھوٹے نظر آ رہے ہیں حضرت عباس چچا ہیں ان کا قد اتنا تھا گھوڑے پہ بیٹھتے پاؤں زمین پہ لگتے تھے دس فٹ سے کم ان کا قد نہیں تھا جب وہ ہمارے نبی کے ساتھ کھڑے ہوتے تو ہمارے نبی اونچے نظر آتے عباس چھوٹے نظر آتے تھے جس کو اللہ نے ایسا حسن دیا ہو وہ چالیس سال کی عورت سے کیوں شادی کرے لم تعب ہو فجلا آپ ایسے موٹے نہیں تھے کہ بھدے ہو جائیں لم تجری بھی سکلا آپ ایسے پتلے نہیں تھے یہ سعید کی طرح کہ بے روب نظر آئے نہ ایسے پتلے کہ بے روب نظر آئے نہ ایسے موٹے کہ آپ ویسے ہی پیٹ ادھر جا رہا ہو میاں جی ادھر جا رہا ہو ایسے بھی نہیں دیکھیں بازے بھائی چلتے ادھر ہیں پیٹ ادھر ہوتا ہے وہ ادھر جاتے تو ایسے بھی نہیں تھے کہ دو چل رہے ہوں پیٹ مشرق میں جا رہا ہوں وہ مغرب میں جا رہے ہوں سوا البتن و صدر سینہ اور پیٹ آپ کا برابر تھا عظیم العظیم العظیم الحامہ بڑا سر بعید ما بین المنکبین چھاتی بڑی چوڑی اور سینہ کشادہ اور زخم القرادیس جوڑ بڑے مضبوط وسیم قسیم جو آپ کو دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرتا ہو دیکھتے جاؤ بس دیکھتے ہی جاؤ اس کو کہتے ہیں وسیم اور آپ قسیم تھے قسیم اس کو کہیں جس کو جدھر سے دیکھو ادھر سے حسین نظر آئے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے انگلی ناخن ہاتھ پاؤں پلکیں آنکھیں ناک نتنے ہونٹ اور دانت جہاں سے دیکھو جدھر سے دیکھو حسن ہی حسن نظر آئے اس کو عربی میں کہتے ہیں قسیم اور وسیم جس کو دیکھنے سے جینا بھرتا ہو یہ میں نے صرف آپ کو چند الفاظ بتائے تو ایسے نوجوان کو چالیس سال کی عورت سے شادی کی کیا ضرورت ہو اس کو تو وہ تو بیس برس کی لڑکی سے شادی کرتے اٹھارہ برس کی لڑکی سے شادی کرتے ایسا حسن تھا کہ لوگ دیکھ کے دیوانے ہو جائیں حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے ہاتھ کاٹے تھے میرے محبوب کو دیکھتی تو سینے چیر کے بیٹھ جاتے پھر آپ کے پچاس برس کی عمر ہوئی تو تب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا 51 برس کی عمر میں آپ نے حضرت سودا سے شادی کی اور 52 برس کی عمر میں آپ نے نکاح کیا حضرت عائشہ سے 53 برس کی عمر میں آپ نے حضرت عائشہ سے شادی کی پھر 53 سے 63 باقی 10 سال میں آپ نے 8 نکاح کیے تو بڑھاپے میں کوئی شادی کے شوق بڑھتے ہیں کہ گھٹتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے مالی فن نساء بے حاجہ مجھے عورتوں کی کوئی خواہش کوئی نہیں ہے اگر عورتوں کی خواہش ہوتی تو آپ جوانی میں کٹھی 9 شادیاں کرتے 50 برس گزر گئے پھر 51 گزر گئے پھر 52 میں پھر 53 میں آپ نے تیسرا نکاح کیا پھر 53 سے لے کر 63-60 برس کی عمر میں آپ نے آخری نکاح کیا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی آخری بیوی ہیں اس وقت آپ کی عمر 60 برس تھی اور 63 سال اور 4 دن کی عمر پا کے آپ دنیا سے چلے گئے اور انگریزی لحاظ سے 61 برس 2 مہینے اور 23 دن آپ کی عمر بنتی ہے جنوری فروری مارچ کے لحاظ سے 63 سال اور 4 دن آپ کی عمر بنتی ہے یہ محرم سفر چاند کے لحاظ سے 22,330 دن اور 6 گھنٹے آپ کے بنتے ہیں ایام کے لحاظ سے اس میں نبوت کے 8,156 دن بنتے ہیں تو آپ نے نکاح کیے مدینے میں آ کے نکاح کیے سادہ بھی کیا ہے درمیانہ بھی کیا ہے کچھ تکلف والا بھی کیا ہے تاکہ تینوں طبقات کے لیے آسانی ہو جائے غریب بھی کر سکے متوسط بھی کر سکے مالدار بھی کر سکے تینوں کی رعایت کر کے آپ نے نکاح فرمائے ولیمے کیے اور یہ جو آپ کی شادیاں تھیں یہ پھر ضرورت کی تھی. ضرورت کیا تھی؟ عورتوں میں دین جائے. اب ہر وقت تو عورتیں آ کر حضور سے نہیں پوچھ سکتے, آپ تو مردوں میں گھرے ہوئے کبھی جہاد میں کبھی جنگوں میں, تو اس کا شور زیادہ ہو گیا. جو کثرت ہوئی اس لیے ہوئی کہ عورتوں میں اللہ کا دین پہنچتا چلا جائے. آپ گھر میں ہیں اپنی بیویوں کو بتا رہے ہیں, آپ مسجد میں ہیں ایک گھر میں ہیں باقی گھر خالی ہیں, کیونکہ آپ کی ایک بیوی ہوتی تو ہر وقت آپ تو پریشان ہو جاتے, ہر وقت عورتیں پوچھنے کے لیے آ رہی ہیں, ہر وقت آپ پردے میں جاتے وہ پردہ کرواتے. اس زمانے میں کوئی اتنے بڑے گھر تو تھے نہیں, ایک کمرہ ہے پردے کیسے ہوتے. تو اب ایک بیوی کے پاس آپ ہیں, آٹھ بیویاں فارغ ہیں, اب کسی کے پاس دس عورتیں بیٹھی ہیں, کسی کے پاس چار, کسی کے پاس پانچ, کسی کے پاس چھ, کسی کے پاس ایک, کسی کے پاس دو. تو ہر وقت ایک سیکھنے سکھانے کا نظام چل رہا تھا. تو آپ نے بھائی بہت سادہ نکاح کیا ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والا. ان کا ولیمہ ایسے ہوا کہ آپ نے ارشاد فرمایا اپنی اپنی روٹی ہر کوئی لے کر میرے دسترخوان پہ آ جاؤ. تو ہر آدمی اپنا کھانا لے کر آیا اور حضور کے دسترخوان پہ بیٹھ کر سب نے مل جل کے کھانا کھایا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو آپ کا نکاح ہوا ہے فتح خیبر کے موقع پر. تو خیبر میں چونکہ آپ سفر میں ہیں تو آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ حضرت صفیہ سے آپ کا آخری, میمونہ سے اس سے پہلے ہوا, صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بیوی ہیں, کیونکہ سات ہجری میں آپ نے یہ نکاح فرمایا, سات میں خیبر فتح ہوا ہے. تو سات ہجری میں آپ نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صفیہ سے نکاح کیا, یہ آپ کا آخری نکاح ہے. تو ہم نے کہا اپنی روٹی لے کر آ جاؤ میرے دسترخوان پر. تو سب لے کر آئے, سب نے مل کر کھانا کھایا, ولیمہ ہو گیا. سب غریب سے غریب آدمی بھی اگر ہماری معاشرت اسلامی ہو تو اپنے بچے کا ولیمہ ایسے کر سکتا ہے, بھائی لے آؤ بھائی اپنا اپنا سانا روٹی لے آؤ سارے مل کے کھا لو. دوسرا ذرا سا تکلف والا اس سے ذرا, وہ کیا تھا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ولیمہ تھا. اس میں کیا ہوا, اس میں آپ نے سب کو دودھ پلایا, دودھ جو بھی ان کو دودھ پلایا. کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, آپ نے سب کو دودھ پلایا. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ کا نکاح ہوا. پھر آپ نے پرتکلف بھی کیا ہے جب آپ کا حضرت زینب سے نکاح ہوا. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد خاتون ہیں بنت جحش جن کا نکاح آسمانوں پہ اللہ نے کیا. فلما قضى زید منها وطرا زوجنا کہا, تو اس خوشی میں اس ولیمے کا اہتمام حضرت زینب نے خود کیا کہ یا رسول اللہ یہ اہتمام میں کروں گی. تو آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کی, سارا مدینہ اس ولیمے میں شریک ہوا, مرد بھی عورتیں سب کو یہ ولیمے کا کھانا کھلایا گیا. تو اگر کوئی مالدار آدمی ولیمے میں وسعت کرنا چاہے تو اس کو بھی گنجائش دے, لیکن آپ نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو نہ بلایا جائے, جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے غریبوں کو نہ بلایا جائے. تو اس طرح میرے بھائیوں میں نے ایسے اشارے کر دیے ہیں, اگر ہم اپنی شادیوں میں سادگی لے آئیں گے تو شادی آسان ہو جائے, زنا مشکل ہو جائے. اگر ہم اپنی شادی کی شرطیں بڑھا دیں گے اور اس کی شرائط زیادہ کر دیں گے تو پھر شادی مشکل ہوگی زنا آسان ہوگا. ایسی حضرت فاطمہ کا نکاح مسجد میں ہوا. دو چار مہینے کے بعد حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ رخصی ہو جائے, تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کروا دیتے ہیں. تو آپ مغرب کی نماز پڑھ کے گھر آئے تو آپ نے فرمایا ام ایمن کو بلاؤ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی میں گھر میں کام کر رہی تھی جیسے لڑکیاں کام کرتی ہیں, تو میں نے سنا آپ فرما رہے ہیں ام ایمن کو بلاؤ. ام ایمن آ گئی تو آپ نے فرمایا ام ایمن فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کے آ جاؤ, اس سے کہو میں عشاء پڑھ کے آؤں گا میرا انتظار کر. اب یہ دو جہان کے سردار کی سب سے پیاری بیٹی ہیں, ان کی بارات یوں جا رہی ہے کہ باپ بھی ساتھ چھوڑنے نہیں گئے اور دلہا لینے نہیں آیا, باپ چھوڑنے نہیں گیا. ام ایمن جو باندھی ہیں آپ کی والدہ کی باندھی تھی ان کے ساتھ بھیج دیا. دونوں عورتیں چل کے حضرت علی کے دروازے پر دستک بھی حضرت علی باہر نکلے, کہا بھی اپنی امانت سنبھال لو. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے میں عشاء کے بعد آؤں گا، اتنی سادگی سے رخصتی ہوگی۔ ہمارے پہلے امیر تھے بھائی بشیر صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بیٹی کا نکاح کیا تھا، رخصتی باقی تھی۔ تو اب سارے رشتہ دار تو ایک ذہن کے نہیں ہوتے، انہوں نے کہا بھائی آپ لوگ دو چار آدمی آ جاؤ، بیٹی لے جاؤ۔ ان کا نہیں جی، ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، ہم تو بارات لائیں گے۔ اب ان سب کو سمجھانا بھی مشکل تھا۔ ان کا جی ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ تو شادی والا دن جو تھا اس سے ایک دن پہلے اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی اہلیہ کو لیا، وین میں بٹھایا اور سیدھے بہاول نگر ان کے گاؤں پہنچ کر کہنے کے لو بھی ہم اپنی امانت خود چھوڑنے آ گئے۔ اور یہ کام انہوں نے اس وقت کیا جب وہ پورے پاکستان کے ٹیلی فون کے ڈائریکٹر جنرل تھے۔ دنیاوی عہدہ اتنا بڑا تھا کہ پورے پاکستان کے وہ ڈائریکٹر جنرل تھے، اور کام ایسا کر کے دکھایا کہ وہ چپڑاسی بھی آج یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو بھائی سادگی کو اپناؤ۔ دوسری بات یہ ہے میرے عزیزو، ہمیشہ جو زندگی خوشگوار گزرتی ہے وہ اچھے اخلاق سے گزرتی۔ یہ سونا، یہ چاندی، یہ مہر، سب چیزیں، اس سے گھر آباد نہیں ہوتے۔ گھر ہمیشہ وہ آباد ہوگا جس میں لڑکے کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، لڑکی کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے۔ دونوں کے اگر اخلاق اچھے ہوں، ایک دوسرے کی سہ سکیں، برداشت کر سکیں، تو وہ گھر آباد ہو جاتا۔ اور اس میں لڑکے والوں کا پر فرض زیادہ ہے کہ ماں باپ اپنی بچی کو پالتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ڈولی میں بٹھا کر پرائے گھر بھیج دیتے ہیں۔ ایک بچی نے 20 برس، 18 برس، 15 برس ایک گھر میں گزارے، چار دیواری میں گزارے، مانوس فضا میں گزارے، ماں بھی خدمت کر رہی، باپ بھی لے کے آ رہا، بھائی بھی ہیں، کوئی اس پہ حکم چلانے والا نہیں ہے۔ وہ چاروں طرف سے ایک محبت کی فضا دیکھتی۔ وہ بھائی کو چھوڑ کے گئی، باپ کو چھوڑ کے گئی، ماں کو چھوڑ کے گئی، خالہ کو چھوڑ کے گئی، اپنا گھر چھوڑ کے گئی، اپنا محلہ چھوڑ کے گئی، کتنا کچھ چھوڑا ہے۔ تب لڑکے والوں کے ذمہ ہے کہ اس بچی کو اتنی محبت دیں کہ وہ اپنا گھر بھول جائے۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، پہنچتے ہی خاوند کہتا ہے اب تو میری بیوی ہے، میں تیرا خاوند ہوں، تیرا حاکم، اب جو میں کہوں گا وہ ہوگا، تو نے میری ماں کی بھی خدمت کرنی ہے، تو نے میرے باپ کی بھی خدمت کرنی ہے، تو نے میری بہنوں کی بھی خدمت کرنی ہے، تو نے ان کے سامنے چوں بھی نہیں کرنا۔ اس کے ذمے تو شریعت نے خامد کی روٹی پکانا بھی نہیں لگایا۔ تو یہ کہتا ہے میری ماں کی روٹی پکا، میرے بہنوں کی روٹی پکا، تو نہیں پکاتی تو تو ایسی گستاخ، تو ایسی بدتمیز، تجھے ماں باپ نے کچھ نہیں سکھایا۔ ساس اپنا الگ حکم چلاتی ہے، نندیں اپنا الگ چلاتی ہیں، سسر اپنا الگ چلاتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اسلام کوئی نہیں ہے۔ عبادات کا اسلام موجود ہے، معاشرت کا اسلام ہمارے اندر ہے نہیں۔ تو شادی کے بعد بیٹیوں والوں کو روتے ہی دیکھا ہے، کوئی ہوتا ہے لاکھوں میں ایک جو کہتا جی شکر ہے اللہ کا اچھے لوگ مل گئے۔ وہ وجہ کیا ہے کہ بیٹے کی تربیت کوئی نہیں کی کہ اس کو کسی زندگی کو ساتھ لے کے چلانا ہے۔ ہمارے ہاں شادی کا معیار اتنا ہے، کاروباری ہو، پیسے والا ہو، شادی کر دے۔ خود لڑکا کیسا کچھ نہیں۔ اور ہماری ایک بزرگ خاتون تھیں تو وہ اپنی بھتیجی کے نا، اپنی بھانجی کے رشتے کی بات کر رہی، دوسری عورت کو بتا رہی۔ ہمارے ہاں چونکہ ذمہ دار ہیں تو ہم کاروبار کی وجہ زمین دیکھتے ہیں، زمین کتنی، تو اب وہ دوسرے گھر اس کے 14 مربع ہیں، اس کی پیپر مل ہے۔ میں نے بیچ میں سے پوچھا، میں کہا ماسی وہ بچہ کیا ہو جائے، بچہ کیا ہو جائے، پتر وہ 14 مربع ہوں دی پیپر مل لے۔ میں نے پھر پوچھا، میں کہا ماسی وہ بچہ کیا ہو جائے، کہ بچہ وہ 14 مربع ہوں دی پیپر مل لے۔ میں نے تیسری دفعہ پوچھا، میں کہا ماسی وہ لڑکا کیسا ہے، اس نے پھر بھی یہی کہا اس کے 14 مربع ہیں، اس کی پیپر مل ہے۔ اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں وہ کیسا ہے۔ وہ کہہ رہی اس کے 14 مربع ہیں، ایک سال کے بعد طلاق ہو گئی۔ تو بھائیو اس وقت بہت بڑا بحران ہے معاشرتی زندگی میں کہ ہم ایک حدود نہیں جانتے اور اسلامی معاشرت نہیں جانتے. دس ہزار گاڑیاں جا رہی ہوں لائن میں تو کوئی ٹریفک نہیں رکے گی, دس گاڑیاں لائنیں توڑ دیں تو ٹریفک ساری پھنس جائے گی. خامن کی ایک حد ہے, بیوی کی ایک حد ہے, ساس کی ایک حد ہے, سسر کی ایک حد ہے, نندوں کی ایک حد ہے. اس کے اندر اگر سارا گھر چلے تو سارا گھر خوش و خرم رہے گا, لیکن جب حدود توڑی جائیں گی, جب ساس حدود توڑ کے آگے بڑھے گی, خامند حدود توڑ کے آگے بڑھے گا, بیوی حدود توڑے گی, نندے حدود توڑیں گے, سسر حدود توڑے گا, تو پھر وہ گھر سنگ مرمر کا ہو کر بھی وہ کانٹے اور سہرا بن جائے گا. جگمگاتے جگمگاتے گھر وہ اندھیر ہو جائیں گے, اور خوبصورت خوابگاہیں وہ غار نظر آئیں گے, پہلی صدی کے غار نظر آئیں گے. جب اخلاق اچھے ہو جائیں تو بھائیو اندھیرے گھروں میں چودویں کے چاند اتر آتے ہیں, اور ٹھنڈے چولوں میں بھی شب بارات روز ہوتی ہے, اور روکھی کھا کر وہ پلاؤ زردے کے مزے پاتے ہیں, اور پرانی کھاٹ پہ سو کر وہ عالی شان خوابگاہوں کے مزے اٹھاتے ہیں. جب اخلاق اچھے ہوتے, اخلاق بگڑ جائیں دل پارا پارا ہو جاتا, زندگیاں اجیرن ویران ہو جاتی. دیکھو آپ کے کانٹا چبا ہوا ہو, کانٹا چبا ہوا ہو تو آپ کو نہ زمین پہ نیند آ رہی ہے, نہ بستر پہ نیند آ رہی ہے, نہ کمرے میں نیند آ رہی, نہ باہر نیند آ, درد اٹھ جائے, درد کسی پل قرار نہیں. اوہو, جب دل جب وہ درد دل میں اٹھ جائے تو پھر کیا ہوگا, بد اخلاقی سے دل زخمی ہو جاتا, اور دل ہے شیشے کی طرح, شیشہ ایک ایسی دھات ہے جو ٹوٹ جائے تو کبھی نہیں جڑتا, دل بھی ایسی بلا ہے یہ ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں ہے, اور اس کو سب سے زیادہ توڑنے والی چیز یہ زبان ہے, یہ ڈھائی انچ کی یہ زبان ہے جو سب سے زیادہ دل کو زخمی کرتی. اللہ تعالیٰ نے اس پر 32 تالے لگائے, اوپر مین گیٹ لگایا, یہ ایسی ظالم ہے سارے تالے توڑ گیٹ توڑ باہر. چوروں سے ایک تالا توڑنا مشکل ہوتا ہے, یہ 32 تالے توڑ کے باہر ٹھک ایک دم باہر. تو بھائیو لڑائیاں تو ہوتی ہیں زبان پہ, زبان کا بول میٹھک. ہماری دھوبن تھی کپڑے دھونے والی, وہ تھی بڑی لڑاکی, تو آگے میری بہن کے پاس کہنے کہ بی بی اب اپنی بہوؤں کا گلہ کر رہے, میری بہویں مجھ سے بہت لڑتی, مجھے کوئی ایسا تعویذ دے کہ وہ میری غلام ہو جائے. اس نے کہا بہت اچھا, اس نے کاغذ پہ لکھا, الٹا سیدھا اس کو بند کیا, کہا ماسی شریفہ جب تیری بہویں لڑنے لگیں تو تو نے تعویذ دانتوں کے نیچے دے لینا, پھر دانت نہیں کھولنے, تو ایک ہفتہ اس پہ عمل کر ساری بہویں تیری غلام ہو جائیں گی. اور وہ آٹھویں دن بڑی خوشی خوشی آئے گا, بی بی میری ساری لڑائی ختم ہو گئی, وہ لڑتی تو وہ خود تھی نا, اور گلہ بیچارہ پرائی بیٹیوں کو تھا, وہ ساری لڑائی ختم کیوں, اب وہ تعویذ زبان کے نیچے, چونکہ ہمارے یہاں رواج ہے نا تعویذ گنڈے کا زیادہ, تو اب وہ سمجھے پتہ نہیں کیا اس میں ہے, وہ آیا کا تو اس کی زبان روکنی تھی کسی طرح. سنہرے عزیزو گھر برباد ہو جاتے ہیں اگر زبان تیز ہو. تو لڑکی کے ذمے بھی ہے کہ پرائے گھر میں جا کر ایسے اخلاق پیش کرے کہ سارا گھر اس کا گرویدہ ہو جائے, لیکن اس سے زیادہ لڑکے والوں کے ذمے ہے کہ کسی کی بیٹی کو لے کر آ رہے ہیں, اس کے در و دیوار اجنبی ہیں, اس کے لیے سائے اجنبی ہیں, اس کے لیے شکلیں نامانوس ہیں. اور یہ ایک پکی بات ہے کہ بھائیو ساس ماں نہیں بن سکتا اور سسر باپ نہیں بن سکتا, اس لیے اللہ نے حدود قائم کی ہیں کہ حد کے اندر رہو تاکہ لڑائی نہ ہو جھگڑا نہ ہو. تو بھائی گھر جو ہوتے ہیں نا گھر, یہ سب سے بڑی دولت جو اس کسی بھی گھر کو آباد کرنے کے لیے ہے وہ زبان کا میٹھا بول ہے اور اچھے اخلاق. علم سے نہیں گھر چلتے. یہ جو مولوی ہوتے ہیں نا یہ تو ویسے ہی بڑی جلدی لڑائی کرتے ہیں، چونکہ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے وہ فتوے جلدی جلدی سناتے ہیں، اوہ یہ حرام ہے یہ حرام ہے، تو وہ بڑی جلدی ہی کھلونے کی طرح گھر توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یہ صبر کا کام ہے، اس لیے شادی سے پہلے اپنے نبی کی معاشرت کے ابواب پڑھو، جس کی بھی شادی ہو جو بھی شادی پہلے وہ پڑھو کہ اللہ کا نبی اپنے بیویوں کے ساتھ کیسا شفیق تھا، آپ اندازہ لگائیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ، ابھی سنا نا آپ کو، ان سے آپ کا جو عمرۃ القضاء جو کے لیے جو آپ تشریف لائے 6 ہجری میں، اس میں آپ نے ان سے نکاح کیا تھا، ان کے باری میں سوئے ہوئے پیشاب کا تقاضا ہوا، اٹھ کے باہر نکلے، حضرت میمونہ کی آنکھ کھلی، دیکھا حضور غائب، تو ان کو چکر آ گیا، وہ جو سوکن پن ہو ہو مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے، انہوں نے کنڈی دے دی اندر، تھوڑی دیر کے بعد حضور نے دستک دی، کہا دروازہ کھولو، کا بالکل نہیں کھولوں گا، کہا کیا ہوا، کہا مجھے چھوڑ کے اوروں کے پاس جاتے ہیں، کہنے کہ اللہ کی بنتی مجھے تو پیشاب آیا تھا، پیشاب کرنے گیا تھا، کہ مجھے سارا پتا ہے، کہ اللہ کی بنتی میں اللہ کا نبی ہوں، نبی خیانت نہیں کرتا۔ پھر ان کو ایک دم خیال آ، یہ تو بات صحیح ہے، نبی تو خیانت نہیں کر سکتا، پھر انہیں دروازہ کھولا، اب دروازہ کھلتے ہی اللہ کا نبی جوتی اٹھا کے پٹائی شروع کر دیتا، تو ایسی بدتمیز ایسی گستاخ، آپ مسکراتے ہوئے اپنی چارپائی پہ جا کے سو گئے۔ تو بھائیو اپنے اخلاق بناؤ، اپنی اولاد کو اخلاق سکھاؤ، اپنی بیٹیوں کو صبر سکھاؤ، کہ آج کے معاشرے میں، آج کا معاشرہ آنے والی بیٹیوں کو نوکری بنا کے رکھتا ہے، 99.99% کوئی ہوتا ہے ایسے اچھے علی ظرف والا جو کسی کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی سمجھتا ہے، ورنہ تو ہر ایک کے ہاتھ میں نیا سے نیا حربہ ہوتا ہے، اور نیا سے نیا چرکا ہوتا ہے لگانے کے لیے، اور اوپر نمک ہوتا ہے چھڑکنے کے لیے، اخلاق بگڑ چکے ہیں۔ تو کوئی بھی گھر آباد کرنا ہو، اخلاق سیکھو، اخلاق سکھاؤ۔ تو یہ ان لڑکوں کے ذمے ہے کہ ان اپنی بیویوں کو اتنی محبت دیں، ان کے ماں باپ کے ذمے ان کو اتنی شفقت دیں، کو اپنا پھر وہ خود اپنا وہ خود کام کریں، آپ چھوڑیں میں کروں، یہ آتے کہتے ہیں میری ماں کی خدمت کر، میرے باپ کی خدمت کر، میری بہنوں کی خدمت کر، اس کے ذمے تو ابھی خاوند کی روٹی پکانا بھی نہیں، کپڑے دھونا بھی اس کے ذمے نہیں، شرعاً حقوق کے لحاظ ایسے مرد کے ذمے اس کے لیے دوا دارو نہیں، پیسے دے دے تو اللہ کے نبی اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، اپنا آٹا خود گوندھتے تھے، گھر میں آٹا گوندھ رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، یخسف نعلہ ویفلی ثوبہ، اپنے گھر کے کام خود کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو میرے عزیزو، اپنے گھروں کو آباد کرو اچھے اخلاق کے ساتھ، حاکمیت سے نہیں۔ اللہ کے نبی نے عورتوں کو شیشے سے تشبیہ دی، قارورات، قواریر، قواریر ہیں بھائی، رویدک یا انجش، قواریر شیشے ہیں، شیشے کی صفت کیا ہے، ٹوٹ تو جاتا، ٹوٹ جائے نا جڑتا نہیں ہے، اگر ہم نے اپنی بد اخلاقی سے دل توڑ دیا تو پھر کبھی وہ جڑے گا نہیں، ایک تو دل ویسے نہیں جڑتا، پھر ساتھ عورت بھی ہو جائے تو وہ دو چیزیں جمع ہو گئیں، اب ساری زندگی تلخ گزر جائے گی۔ محبت دینا سیکھو تو ساری زندگی راج کرو گے، حاکمانہ زندگی گزارو گے تو ساری زندگی تلخیاں چلتی رہیں گی اور نفرتیں بڑھتی رہیں گی۔ محبت سے جو آدمی دل جیت لیتا ہے، وہ نہ تلوار سے جیتے جاتے ہیں، نہ وہ سیم و زر، دولت زر و جواہر سے جیتے جاتے ہیں، نہ حکومت کے لالچ سے جیتے جاتے ہیں، دل وہی جیت سکتا ہے جو چپ رہنا جانتا ہو، جو سر جھکانا جانتا ہو، جو درگزر کرنا جانتا ہو، جو خاموش رہنا جانتا ہو، جو غلطیوں سے نظریں جھکانا جانتا ہو، غلطی پکڑنا نہ جانے، یہ کیا کر دیا، یہ کیوں کر دیا، یہ کیا کیا، یہ کرنا تھا یہ نہ کیا، یہ تقسیم کار ہے، عورت کے لیے گھر کی زندگی ہے، مرد کے لیے باہر کی زندگی۔ تو میرے بھائیو اخلاق کو بنانے کے لیے جس درجے کا ایمان چاہیے وہ ایمان ہے نہیں، جس درجے کی محنت چاہیے وہ ہے نہیں. تبلیغ میں بھی چلا دیتے ہیں، سال دیتے ہیں، لیکن اس سے اخلاق نہیں بنتے. کچھ قربانی کا جذبہ بن جاتا ہے، کچھ تہجد گزار ہو جاتے ہیں، کچھ نمازی ہو جاتے ہیں، کچھ دعوت دینے والے بن جاتے ہیں، گشتیں کرنے والے بن جاتے ہیں، لیکن اخلاق کی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے جس ایمان کی ضرورت ہے وہ اس سے نہیں بنتا. وہ مزید قربانی دینی پڑتی، مسلسل قربانی. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے صحیح یقین اور اچھے اخلاق بڑے تھوڑے تقسیم کیے، تو جو چیز بازار میں تھوڑی اس کی تو قیمت بڑھ جاتی. تو اس لیے میرے بھائیو، اپنے اخلاق بناؤ. اگر اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے، اخلاق سیکھو. اللہ کے نبی نے اخلاق تین چیزوں میں بتایا، توصل من قطق، جو توڑے تم اس سے جوڑو، وتعطی من حرمک، جو تمہارا حال بھی نہ پوچھے تم اسے کھانے کھلاؤ، وتعفو عن من ظلمک، جو تم پر زیادتی کرے اسے معاف کرو. یہ تین بنیادیں ہیں اچھے اخلاق کی. اس پر جو گھرانہ چلے گا وہ گھرانہ جنت بن جائے گا. اس لیے بھائی، اللہ کی راہوں میں نکلو، مسلسل نکلو، بار بار نکلو، مسجدوں میں بیٹھ کر اس کے تذکرے کرو، اس کی فضا بناؤ، تب جا کر یہ معاشرت والا دین زندہ ہوگا. اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق دے. الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اعظم النکاح برکتا، ایسرہ مؤونۃ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صحیح اس کا؟ جی جی، میں نے فوزیہ بنت حاجی اسماعیل کا نکاح بائیوس 14,000 مہر کے آپ کے ساتھ کی، آپ نے قبول کیا. جی، شازیہ بنت سراج احمد کا نکاح بائیوس 14,000 نقد مہر کے آپ کے ساتھ کی، آپ نے قبول کیا. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. میں اللهم لك الحمد كما انت اهله، فصل على محمد كما انت اهله، افعل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفرة. اللهم بارك لهما، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، اللهم اجمعهم على خير، اللهم اجمعهم على خير، اللهم الف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم. يا الله انصرهم على عدوك وعدوهم. إله الحق آمين. اللهم ارزقهم ذرية طيبة صالحة، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله تعالى على النبي الكريم.